بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي فرماته: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. اور اللہ تعالی نے جو عہد آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا وہ بھی حق ہے. یہ کون سا عہد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ عہد کب لیا گیا؟ اور اس عہد کا عقیدے کے امور سے کیا تعلق ہے؟ آج کی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس عہد کا ذکر بعض علماء نے کیا ہے، عقیدے کی کتابوں میں، سب نے نہیں کیا ہے، اور اس کا تعلق عقیدے سے گہرا تعلق ہے، جیسے ابھی میں بیان کروں گا. اور اس کی اہمیت بھی ہے. اور یاد رکھیں، جس مسئلے کا عقیدے سے تعلق ہے اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ ہی دین اسلام کی بنیاد ہے. اس کے مطلب نہیں، اگر بعض علماء نے اس مسئلہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں. بعض اوقات بعض علماء اختصار سے کام لیتے ہیں، اور بعض وقت بعض علماء تفصیل سے کام لیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس عہد کے تعلق سے علماء کے کیا اقوال ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر طحاوی اشارہ دے رہے ہیں بعض صریح احادیث کی طرف کہ اللہ تعالی آدم کی ذریت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالتے ہیں، اور شارح الطحاوی نے، یعنی ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، شرح طحاویہ میں چار احادیث کا ذکر کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا میں نے تخریج کی ہے تخریج السنہ میں، اور ان کا نمبر بھی بتائیں، 195 سے 205 تک. شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ میثاق جسے اللہ تعالی نے لیا ہے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت سے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. واضح ہے کون سا عہد ہے، کون سا میثاق ہے؟ توحید عبادت کا. یہ میثاق، یہ عہد ہمارا ایمان ہے کہ حق ہے. کیوں حق ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل ہے. بغیر دلیل کے کوئی بھی مسئلہ شریعت کا جائز نہیں ہے. یار اگر اس کو ادھر لے کے آتے بہتر ہوتا، ادھر نہیں، ادھر درمیان میں. پھر شیخ صاحب دلیل بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی پیٹ سے آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالتے ہیں، امثال الذر، چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح، چوٹوں کی طرح. اور اللہ تعالی نے ان کو گواہ بنایا کس چیز پر؟ اپنی وحدانیت پر. اور ان سے عہد و میثاق بھی لیا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت ساری کی ساری سے کیا عہد لیا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہمارا اس عہد و میثاق پر ایمان ہے، اور یہ عہد و میثاق کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ رسولوں کو بھیجا جائے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا. اور پیغمبر کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کو اس عہد کی یاد دہانی کروائے اور اس عہد کے تعلق سے تفصیل بیان فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ الاعراف نمبر 172 میں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اور جب اللہ تعالی جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ وہی عہد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے لیا, اور یہ بات ایسی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اور عہد ہے اور وہ اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ظہورہم, ان کی پیٹوں سے, ولم یقل من ظہر آدم, اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیٹ سے. بات کیا ہو رہی ہے کہ عہد آدم اور آدم کی اولاد سے لیا گیا, آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ذریت کو نکالا گیا اور یہ عہد لیا گیا. آیت کریمہ میں کیا ہے؟ من ظہورہم, کن کے پیٹوں سے؟ آدم السلام نہیں, آدم السلام کی اولاد کی جو ان کی ذریت ہے ان سے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. بعض علماء نے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہا اس آیت کے تعلق سے کہ اس کا معنی ہے وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا, اسے فطرت مراد ہے, اور جو بھی آیات کونیہ ہیں جسے جن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبرت کے لیے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان لے رب کی معرفت کے لیے. شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ دو الگ سی باتیں ہیں, سمجھیں ذرا. شیخ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور توحید کی فطرت اور اسلام پر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ روم آیت نمبر 30 میں, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, دین حنیف کی طرف اپنا رخ کر لو, اس کو قائم رکھو. یہ دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ, اللہ تعالیٰ کی فطرت, الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا, جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کیا ہے فطرت؟ وہی دین الاسلام, دین اسلام کی فطرت ہے. وہ دین التوحید, دین اسلام دین توحید ہی ہے. فالاسلام معناه التوحید الذي جاءت به الرسول, اسلام کا معنی دوسرا نام اسلام کا توحید, اور رسول یہ توحید ہی کا پیغام لے کے آئے ہیں, اور ہر رسول کا دین اسلام ہی تھا. وہ معنی ہوں, اس کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا, اسے کہتے ہیں الدین القیم. دین القیم کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ہر باطل معبود کی عبادت کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری آیات پیدا کی ہیں جس کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے, اپنے عجیب خلقت کے اعتبار سے بھی وہ یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے اور سچا خالق ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے سارے کے ساری چیزیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ پوری کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ آیات کونیہ ہیں, اور سب مل کے ایک ہی آواز میں صدا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے جان لو کہ وہ اللہ ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر پتھر بھی بولتا, پتھر کی زبان بھی ہوتی, در و دیوار کی زبان بھی ہوتی, جانور کی زبان بھی ہوتی, یہ سارے کے سارے یہ کہتے کہ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارے تدبیر کرنے والا, ہمارا رب صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اور یہ ساری کے سارے کائنات یوں اچانک کوئی انسیڈنٹلی نہیں آئی دنیا میں, اس کا خالق موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. سورۃ الطور آیت نمبر 35 اور 36. کیوں ان کو کسی چیز کے بغیر پیدا کیا گیا؟ یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کرنے والے نا, کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو کسی نے پیدا کیا ہے یا وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ سارے مخلوقات مل کے کہتی ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہی نہیں ہے, تو ہمارا کوئی خالق موجود ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ بل لا یوقنون, ان کو یقین ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں جن کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے, اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ان کو پیدا کیا ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اگر ساری کے سارے مل جائے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا, یہ سارے کے سارے مل جائیں, لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ آج نہیں کر سکتے, کل کر لیں گے, نہیں, ہرگز نہیں کر سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا. پوری کائنات مل جائے مخلوق جن کو معبود بنایا گیا, یہ سب سے افضل مخلوق ہے. اب کسی کے سامنے سر جھکتا ہے تو مخلوق پھر اس کی اپگریڈنگ ہو جاتی ہے نا. اب سورج ہے, چاند ہے, اور درخت ہیں, پتھر ہیں, بعض پتھروں کو تراشا گیا ہے, یہ سارے کے سارے مل جائیں. انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, فرشتے ہیں, یہ بھی مل جائیں, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا له, اکیلے ویسے نہیں کر سکتے, اگر سارے مل جائیں تب بھی نہیں کر سکتے. خالق صرف ایک ہے, وہ اللہ تعالی, اس کے ساتھ کوئی بھی خالق نہیں ہے. تو بات یہ ہے جب خالق ایک ہے, مالک ایک ہے, تدبیر کرنے والا ایک ہے, تو پھر معبود ایک کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے کائنات جسے ہم دیکھتے ہیں, اور ہمیں تدبر قرآن کے دروس بھی جاری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, یہ سارے کس لیے ہیں جانتے ہیں؟ سورج کو تو ہم جانتے ہیں, آسمان کو بھی دیکھ رہے ہیں, زمین کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے, اپنی حالت بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ کس لیے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے, مالک ہے, وہ تو فطرت سے ہم جانتے ہیں. جو چیز ہم نہیں جانتے, ہم بھول چکے ہیں وعدہ کر کے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھی بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی, تاکہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے, کوئی عذر نہ ہو. اللہ تعالیٰ وعدہ تو لیا تھا ازل میں کہیں پہ لیا تھا, ہمیں کیا پتا, نہ تو رسول بھیجے نہ تو کتاب نازل فرمائی, ہمیں پتہ کیسے چلا؟ ہم انسان ہیں, بھول جاتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو رسول جب حجت قائم کریں گے, یہ قرآن جب حجت قائم کرے گا, تب کیا کہیں گے؟ تو یہ سارے کے سارے آیات کونیہ سارے مل کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں تمہارا ایک سچا معبود ہے, کہیں شرک نہ کر بیٹھنا. اور اس قاعدے کو کہتے ہیں توحید الربوبیہ یستلزم توحید الالوہیہ, توحید العبادہ. جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب مان لیا ہے, اب اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی جان لے, ورنہ اس کی توحید ربوبیت اس کے کام نہیں آئے گی. جیسا کہ ابو جہل, ابو لہب نے غلطی کی تھی, وہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ایک ہی جواب میں سب مل کے کہتے ہیں زمین و آسمان کا خالق المالک اور تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو دوسرے سارے معبود چھوڑ دو تو کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ایک معبود کیسے بنا دیا محمد نے؟ ایک رب کی بات تو ہم نے مان لی ہے لیکن ایک معبود کیسے مان لیں ہم؟ یہ عجیب بات ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا اور جاننا اور یقین کرنا کافی ہے؟ ہرگز کافی نہیں. لازم ہے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو واحد رب مان لیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اب وہ اپنے دعویٰ سچا کر سکتا ہے توحید عبادت پر ایمان لیا. اگر توحید عبادت پر ایمان نہیں ہے اگر اس کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے تو توحید ربوبیت کا بھی ایمان اس کا کام نہیں آئے گا. تو حقیقت وہ بے ایمان ہے ایمان والا ہے ہی نہیں. یہ حقیقت ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں تو اس آیت کا معنی یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ کہ یہ گواہی ہے فطرت پر اور کائنات کی گواہی ہے. ان سب فطرت سے گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک ہے اور یہ ساری کائنات گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق المالک ہے. اور قیامت کے دن کسی کے پاس بھی عذر نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ہم تو اس چیز سے غافل تھے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. آخر شیخ صاحب فرماتے ہیں فَالْإِحْتِجَاجُ بِالتَّقْلِيدِ لَا يَصْلُحُ. تقلید کو بطور حجت پیش کرنا اس دن کام نہیں آئے گا. اب کیوں؟ کیونکہ امام البراہین القاطع والأدلة الساطعة قاطع براہین ہیں واضح دلائل ہیں قطعی طور پر جس کے آگے ہر مخلوق کا سر جھک جاتا ہے تو پھر ان کے پاس کیا حجت باقی رہتی ہے؟ کہ ہمارے باپ دادا کہتے تھے ہم بھی کہتے رہے؟ نہیں, اب تقلید کام نہیں آئے گی. اب حقیقت ہے دلائل کی روشنی میں حق کو جان لو. آخر میں ایک وضاحت کر دوں جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بات فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے جو عہد لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ توحید عبادت کا. ٹھیک, لیکن آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کی پیٹ کے ذکر نہیں ہے, ذریت کی پیٹ کا ذکر ہے. تو دو مختلف چیزیں ہوئی نا, باقی دو مختلف چیزیں ہیں. بعض علماء نے ان کو ایک سمجھا ہے اور بعض تفصیل سے بیان کی ہو, اور امام عز الحف رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین صفحے اس کی شرح میں لگا دیے مختلف اقوال پیش کر کے. صالح بن حفظہ اللہ نے اس کی مختصر سے دو لفظ میں بات کو آسان کر دیا ہے کہ عہد المیثاق کیا ہے؟ توحید عبادت کا ہے. دلیل انہوں نے یہاں پہ ایک بیان کی ہے جو مسلم احمد کی روایت جو اس کا میں نے ذکر کیا. اب متفق الحدیث ذرا سنیں جس کا شیخ نے ذکر نہیں کیا لیکن شارح نے اس کا ذکر کیا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے, پیاری حدیث ہے. صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال للرجل من اہل النار, اہل نار میں سے جہنمیوں میں سے ایک شخص کو کہا جائے گا قیامت کے دن یوم القیامہ ارأیت لو کان لک ما علی الارض من شیء, اگر تمہارے پاس ساری کی ساری دنیا ہوتی تم دنیا کے مالک ہوتے, جو کچھ زمین پر ہے وہ تمہارا ہوتا. یہ کسے سوال کیا جا رہا ہے؟ ایک جہنمی شخص سے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ہے. کیا تم اس کو قربان کر کے اپنی جان بچا لیتے؟ تصور کریں جو کچھ زمین پر ہے, جو بھی سونا چاندی ہیرے موت جو بھی خیرات ہے زمین کی, یہ شخص اس کا ایک ہی شخص مالک ہوتا اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں اس روایت میں اگر تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ اسے قربان کر دو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے عذاب سے تو کیا تم قربان کر دو گے؟ قال فیقول نعم, کہ بالکل میں قربان کرنے کے تیار ہوں, جو کچھ بھی زمین پر دنیا میں ہے سارے کے سارا قربان کرنا, بس میری جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں قد اردت منك اهون من ذلك. دنیا میں میں نے تم سے اس سے بہت کم چیز کا مطالبہ کیا. قد اخذت عليك في ظهر آدم، میں نے آدم صاحب کی پیٹھ میں تھے تم سے عہد لیا تھا. کیا تھا؟ کیا عہد تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فابیت الا ان تشرک بی شیئا، لیکن تو نے انکار کیا اور ضرور تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک ضرور ٹھہرایا. فابیت الا ان تشرک بی شیئا. سبحان اللہ، ارے کتنی عجیب بات ہے واللہ. پوری دنیا کے خزانے اور پوری دنیا کی ملکیت ایک طرف، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا دوسری طرف. آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے، دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے. لیکن اگر خالی ہاتھ جائیں شرک لے کے، تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، اور خالی ہاتھ گئے توحید لے کے، یہ اصل کامیابی ہے. دنیا کی تو سب چھوڑ کے جائیں گے. جہنم کے عذاب کو دیکھ کر تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے دنیا میں اس نے ساری زندگی لگا دی. توحید بھی نہ سمجھ سکے، کل میں توحید سمجھ کے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا. ذرا تعجب کی بات دیکھیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیتا تو آج یہ دن دیکھنا ہوتا ہے. آج کتنی مسلمان ہیں جو کلمہ توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، انگلے پہ گن سکتے ہیں آپ. باقی کہاں ہے؟ اہمیت کیوں نہیں ہے؟ یہ نہ کہنا کہ بھائی روزی روٹی کے پیچھے لگے ہیں، بیچاروں کے پاس وقت نہیں ہے. نہیں، اس روزی روٹی کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. واللہ جو کچھ نہیں کرنا تھا وہ بھی ہم نے کیا اسی روزی روٹی کے چکر میں. پوری دنیا کما لیں اگر کما سکتے ہو، مالک بن جائے اگر بن سکتے ہو، لیکن اپنے رب کے سامنے اگر شرک لے کے گئے ہو تو واللہ کوئی بھی خیر نہیں. اور اگر دنیا میں فقیر رہتے ہو، محتاج رہتے ہو، اور اپنے رب کے سامنے توحید لے کے جاتے ہو، تب خیر ہی خیر ہے. دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت، اور اصل سکون جنت ہی ہے. آج فقیر جو ہے، جو موحد اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو رات کو نیند آ جاتی ہے، سکون سے سو جاتا ہے وہ. لیکن آج مالدار کہاں پہ، ان کو نیندیں کیوں نہیں آتی؟ جا کے دیکھ لیں آپ، سیکیٹریس کے پاس زیادہ تر غریب ہیں یا امیر ہیں؟ کون جاتے ہیں زیادہ ان کے پاس؟ کون علاج کرواتا ہے؟ ارے ہونا تو فقیروں کو چاہیے تھا نا، وہی ٹینشن میں ہیں بےچارے، وہی پریشان ہیں. عجب بات یہ ہے کہ مالدار لوگ جو جتنا زیادہ غنی اور امیر ہیں، اتنی ہی زیادہ ان کو پریشانیاں ہیں. دل لگ چکا ہے دنیا سے، اس مٹی سے لگ چکا ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے. کوئی چیز چھوٹ جاتے تو مرنے کو آتے ہیں. فقیر کے پاس ہے کچھ نہیں، کوئی چھوٹ بھی جاتا ہے تو اس کو بہت سارے چھوٹی، ایک اور چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے جب دیا ہے تو شکر ہے، جب لیا ہے تو صبر ہے. تو مومن کی زندگی ایسے گزرتی ہے، شکر اور صبر کے بیچ میں گزرتی ہے. لیکن جو مومن نہیں ہے، بے ایمان کی زندگی کیسے گزرتی ہے جانتے ہیں؟ رونے میں ہی گزرتی ہے. ہے تب بھی رو رہے، نہیں ہے تب بھی رو رہے. کچھ تکلیف ہو تب بھی اسے برداشت نہیں ہوتی، اور جب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر آتی ہے تب بھی وہ شکر کرنا نہیں جانتا کہ شکر ہوتا کیا ہے. میرا بھائی، شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا، الحمدللہ وہ تو جان اور ہم سے اچھا کہتے ہیں. اصل شکر ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرو، سر جھکا کے اپنے رب کے احکام کی تعمیل کرو، توحید کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اتباع سنت جانو، اخلاص کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، صحابہ کرام کیسے زندگی گزار کے گئے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، یہ اصل زندگی ہے. اور یہ اصل راستہ ہے جسے اپنانا چاہیے. ان کی دنیا کیسی تھی؟ جیسی تھی چھوڑ گئے, ہم بھی جیسی چھوڑی جائیں گے. کل کوئی اور جنریشن آ کے بات کرے گی ہمارے باپ دادا تھے پتہ نہیں کیا تھے, لیکن صحابہ کرام یہ روشن ستارے ہمیشہ ایسے چمکتے رہیں گے. لوگ آئیں گے اور جائیں گے, ان جیسا کوئی نہیں آ سکتا دنیا میں. وجہ کیا ہے؟ ایک راستہ تھا, روشن راستہ تھا, اس پر زندگی بسر کرتے تھے. آج وہ راستہ ہمارے پاس بھی ہے, آنکھوں کے سامنے ہے, صراط المستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے, روشن راستہ ہے, واللہ ہر طرف نور ہی نور ہے, جس کا دن اور رات برابر ہے روشنی میں, لیکن پھر بھی لوگ سمجھ نہیں پاتے. کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے. واللہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیں اور امت میں سے کسی کے لیے مشکل ہو, عجب بات ہے کہ نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو راستہ سکھایا سمجھایا ہے, آج اکثر مسلمان کو راستہ مشکل ہے. کہاں پہ خرابی ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہ سکے؟ یا صحابہ کرام کے دو دو دل تھے, چار چار کان تھے, ان کی زیادہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائے سمجھنے کی, ہمیں محروم کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی, بات ایمان کی ہے, تقویٰ کی ہے, اخلاص کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے, امید کی ہے, توکل کی ہے. آج ہمارے پاس یہ سب دل کے اعمال ہیں. ہمارے پاس کتنے یہ خزان ہے دل کے اعمال کا, کتنا ہے؟ بات یہ ہے, ظاہراً تو ہم بڑے نمازی ہیں, بڑے روزہ دار ہیں, عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں اور بڑے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگے ہیں. حقیقتاً دیکھیں, حقیقتاً دیکھیں دل کے اعمال ہمارے کتنے ہیں اور کیسے ہیں. آج ادھر بیٹھ جائیں, آج بیٹھ جائیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ابن عبد الجحیم رحمۃ اللہ علیہ اسی جملے کے تعلق سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, انہوں نے بہت لمبی بات کہی ہے. پہلے تو اس آیت کریمہ کو کوٹ کرتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. سورۃ الاعراف مکمل آیت نمبر 172 جس کا ذکر میں نے کیا ہے. اور پھر کچھ احادیث بیان کی ہیں جن کا ذکر علامہ البانی نے کہتے ہیں کہ چار احادیث انہوں نے بیان کی ہیں, ان میں سے میں ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوں. ایک تو میں نے ذکر کر دیا ہے ابھی جو متفق علیہ حدیث ہے, ایک اور حدیث بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ترمذی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کی پیٹ پر مسح کیا, فسقط من ظهري كل نسم, آدم علیہ السلام کی پیٹ میں سے جو بھی ان کی ذریت تھی وہ ساری کی ساری سامنے آ گئی. الى يوم القيامه, جو تا قیامت اولاد آنی تھی آدم علیہ السلام کی, وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھا دیے. سبحان اللہ, یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. سب سے پہلا انسان, سب سے پہلے نبی, سب سے عظیم اپنے وقت کے جو انسان تھے, اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور خاص انعام کر دیا کہ آدم دیکھ لیں یہ سارے کے سارے تیری اولاد ہیں, تا قیامت جن میں پیدا ہونا ہے. اور ہر انسان کی وہ مبین عینی ہی, یہ جو پیشانی کی جگہ ہے نا, یہ دو آنکھوں کے بیچ والی, یہاں پر ایک نور تھا, روشنی تھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. پھر جب آئے علیہ السلام کے سامنے تو علیہ السلام عرض کر دیا, اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے آدم یہ تیرے ذریت ہے. علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کی روشنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بہت پیاری لگ رہی تھی ان کو, کیونکہ چمک ان کو بہت اچھی لگ گئی. تو علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے میرے پیارے رب یہ شخص کون ہے میرے اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, یہ ایک شخص ہے جو آپ کی اولاد میں سے ہے، جو آخری امتوں میں سے ہے. یعنی اب دیکھیں آخری امتوں میں سے کون ہے؟ یقال له داود، جن کا نام داود ہے علیہ الصلاۃ والسلام. عجب بات دیکھیں، اب داود علیہ السلام کو گزرے کتنی ہزار سال ہو گئے، یہ آخری امتیں ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟ سب سے آخری ہیں. یعنی ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس کتنی قریب ہے ہمارے، یا آدم یا آپ کے اولاد میں سے ہے، اور ان کا نام داؤد ہے. قال ربی کم عمرہ، اے میرے پیارے رب عمر کتنی ہے میرے اس بچے کی؟ اب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اب ایک اولاد میں سے ان کو پسند آ گیا، اب فوراً ذہن میں ایک سوال ہے عمر کتنی ہے ان کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ستون سنہ. عمر لکھ دی گئی ہے کہ نہیں؟ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہم لوگ، سب لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 60 سال. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دے اگر اجازت ہے تو. تو جب آدم علیہ السلام کی عمر گزر گئی، اور ہمیشہ انبیاء کا یہ حق ہے کہ ملک الموت پوچھتا ہے روح قبض کرنے سے پہلے، اجازت لیتا ہے، اور یہ خاص انبیاء علیہ السلام کے لیے، کسی ولی کے لیے نہیں ہے، یاد رکھو یہ انبیاء کی خصوصیت ہے علیہم الصلاۃ والسلام. تو ملک الموت ہے، آدم علیہ السلام فرماتے ابھی تو وقت ہے، 40 سال باقی ہے نا ابھی. تو کہا جائے گا اے آدم علیہ السلام کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دی 40 سال؟ قال فجحدت ذریته ونسی آدم فنسی ذریته. آدم علیہ السلام نے انکار کیا، میں نے تو نہیں دیے، بھول گئے. آج امت میں بھی ہم دیکھیں بھول جاتے ہیں، اور بعض چیزیں ہم کرتے بھی ہیں اور یقین ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. تو جحود کا معنی یہاں پہ کسی حقیقت کو جھٹلانا، کب؟ جب انسان بھول جائے. ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ حق کو جان کر جھوٹ بولنا نہیں. آدم علیہ السلام اس سے بالکل بلند و بالا ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، نبی جھوٹ کبھی نہیں بولتا. لیکن روایت سے کیا مراد ہے؟ دوسرا لفظ جو اس کے بعد ہے وہ اس کی تفسیر کرتا ہے کہ بھول گئے، اور یقیناً بھول گئے. جب اچھا بھول گئے، یاد دہانی کرائی، تب بھی یاد نہیں آیا. فنسی آدم فنسی ذریت. تو آدم علیہ السلام خود بھی بھولے اور ذریت بھی بھولتی ہے. وہ خطی آدم خط ذریت ہو، اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اور آدم ذریت سے بھی اولاد سے بھی خطا ہو رہی ہے. تو یہ عظیم حدیث ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح ہے سندن، اور فرماتے ہیں میں نے اس کے 4 طلوق دیکھے حدیث کے جو صحیح ہیں، اور اس کی تحقیق بھی کی علامہ البانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا واجب کیا ہے جب انسان ہوش سنبھالتا ہے، تو اس پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ فطرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ انہیں سمجھے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کائنات میں غور و فکر کریں، چاند اور سورج پہ، زمین و آسمان پہ، اللہ تعالی مخلوقات پہ، اور پھر شک کریں کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا نہیں کیا، شک کریں، پھر غور و فکر کریں زمین و آسمان پر کہ فلاں نے پیدا نہیں کیا، فلاں نے پیدا نہیں کیا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں، آخر میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر اس پہ یقین کر لیں. تو اسے کہتے ہیں اول واجب المکلف، سب سے پہلے واجب مکلف، اور مکلف کہتے ہیں عقل و بالغ کو. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، عقل والا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے فرض اس پر کیا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نظریہ یہ درست نہیں ہے، یہ کہنا سب سے پہلا واجب ہے کہ کائنات پر دیکھ غور و فکر کرنا اور یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یہ غلط بات ہے. اور اشاعرہ ماتوریدیہ کا یہی عقیدہ ہے، اور ان سے پھر معتزلہ بھی یہی کہتے تھے, اور ہر عقلانی جو ہیں, جو عقل پرست لوگ ہیں, جو عقل کو قرآن سنت سے آگے کرتے ہیں, ان کا نظریہ یہی ہے کہ سب سے پہلا واجب مکلف پر کیا ہے؟ توحید ربوبیت, اور یہ غلط ہے. سب سے پہلا واجب مکلف پر ہے توحید عبادت. اللہ تعالی واحد سچا معبود ہے, جس کی تھوڑی سی مختصر سی تفصیل میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو شیخ صاحب یہاں پہ تفصیل سے بات کی ہے, یہ بات بالکل غلط ہے کہ سب سے پہلا فرض کسی انسان پر یہ ہے جب وہ ہوش سنبھالتا ہے, عاقل بالغ ہو جاتا ہے, مکلف ہو جاتا ہے, کہ سب سے پہلے اس پر فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق اور مالک ہے. یہ تو اس پر فطرت سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا ہے آدم علیہ السلام کی ذریت سے, وہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اسی عہد کو لوگوں تک دوبارہ سمجھانے کے لیے اور ان کو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھی بھیجے ہیں اور اپنی کتابیں نازل فرمائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ جو بچہ گھر میں پرورش حاصل کرتا ہے اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیا جاتا ہے, اس کے والدین اسے جیسے وہ ہیں اسے تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز پہ ذرا غور کریں, یہودی نصرانی ہے مجوسی ہے, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ نہیں, کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اصل تبدیلی کس چیز کی ہوئی؟ فطرت جو تبدیل ہوئی ہے وہ توحید ربوبیت کی ہوئی, توحید الوہیت کی ہوئی ہے, الوہیت کی ہوئی ہے. ربوبیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. کل کا ابو جہل ابو لہب بھی مانتا تھا, آج کے یہ رام اور کرشن کو ماننے والے اور گائے کی عبادت کرنے والے اور آگ کے پجاری بھی مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے ہیں, تو اس پر تو اتفاق ہے. جو بھی اللہ کو مانتے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق المالک ہے. تو وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, تو پھر اس کے ماں باپ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اصل فطرت کیا تھی؟ اسلام کی فطرت تھی, توحید کی فطرت تھی. کون سی توحید تھی؟ توحید عبادت, جس کو تبدیل کیا گیا ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں سمجھدار شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نصیحت کرے, اپنے آپ کو سمجھائے, اور یہ دیکھ لے کہ دونوں گروہوں میں سے جو کہ سب سے پہلا واجب مکلف پر توحید ربوبیت ہے, دوسرا گروہ توحید الوہیت ہے, ان دونوں میں سے جو حق پر ہے وہ ہے جو کہتا ہے توحید الوہیت سب سے پہلا واجب ہے. تو انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے, دیکھے وہ خود کہاں پہ ہے. بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں, آئے اپنا محاسبہ کرتے ہیں, آج میں کہاں پہ ہوں, کس گروہ میں شامل. ظاہر میرا عقیدہ تو ہے نا, یہ بھی عقیدے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ سب سے پہلا فرض کیا ہے مکلف پر. جب توحید عبادت ہے تو پھر ایسے لوگ بھی تھے جو کہ توحید ربوبیت ہے, میں کہاں پہ ہوں, سوال یہ ہے. سوال تو مجھ سے ہونا ہے, میرے باپ دادا جو تھے ان سے سوال ہوگا نا. تلک امت قد خلت, بات ختم ہو گئی ہے. جو سوال مجھ سے کیا جائے گا, میرے پاس کیا جواب ہے, میں کس گروہ میں شامل ہوں. ایک اہل سنت کا گروہ ہے جو کہتا ہے سب سے پہلا فرض مکلف پر کیا ہے, توحید عبادت ہے, جس کے لیے ہم پیدا ہوئے. وما خلق جن ان سے الا لیعبدون, جس کے لیے رسول بھیجے گئے, کتابیں نازل کی گئیں, جس کے لیے جنت اور دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور اس کی واضح دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں, داعی اور اپنا سفیر بنا کے بھیجتے ہیں, دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں, کیا سمجھاتے ہیں؟ بس یوں جو بھی سامنے آیا بس آپ چلے جائیں, یا ایک ٹولی بنا کے بھیج دی, آپ گئے جاؤ تبلیغ کے لیے. اے معاذ, آپ جا رہے ہیں یمن کی طرف, وہاں پر اہل کتاب بھی ہیں, سب سے پہلے جان لو کہ ان کے پاس کتاب ہے, کچھ علم ہے ان کے پاس, اور یمن میں اہل کتاب معروف تھے, بہت زیادہ تھے, اور کچھ روشنی تھی کتاب کی لیکن تحریف شدہ تھی, لوگ کچھ جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے, اور جو جانتے تھے وہ مکسچر تھا حق اور باطل کا. تو ذرا آگاہ ہو کے جانا, یہ آگاہی ہے. فليكن اول ما تدعوهم اليه. سب سے پہلے ان کو جب دعوت دینی ہے, کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ اب مکلفین سامنے ہیں, کیا دعوت دیں گے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے دعوت دینی ہے کلمہ توحید کی. دوسری روایت میں الا ان یوحد اللہ, جب تک کہ وہ توحید کو سمجھ نہیں لیتے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلا فرض ہے مکلف پر اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کچھ ایسا فرماتے ہیں, آپ دیکھ لیں آپ کس کے ساتھ ہیں, کس گروہ میں ہیں. اور حقیقتاً ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. یہ تو کئی صدی پرانی بات ہو رہی ہے, آج کی صدی میں, آج کی تاریخ میں, اس وقت میں کس گروہ میں شامل ہوں؟ اہل سنت کا گروہ ہے, اہل بدعت کا گروہ ہے؟ آج فیصلہ ہم نے کرنا ہے, کیونکہ جواب بھی ہم نے دینا ہے. اسے سب پھر فرماتے ہیں واللہ الموفق, توفیق اللہ تعالی دیتا ہے. اور یہ بھی جان لیں, بڑی پیارا آخر میں بڑی پیاری بات ہے, توحید ربوبیت کی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالی واحد رب ہے. یہ جاننے کے لیے کس دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ فطرت پر موجود ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھ لے, نطفہ تھا جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلا, پھر یہ نطفہ قرار مکین میں گیا, پھر تین اندھیروں میں یہ پلتا رہا. اور اگر اس سے اس بچے کو, یعنی جو ابھی فوراً پیدا ہوا, اگر اس کو ایک جگہ پہ رکھ کر ساری کائنات مل جاتے اور سمجھاتے تمہارا ایک رب ہے, سمجھ لیتا؟ کیا خیال ہے؟ پوری کائنات مل جائے اور ایک بچے کو, نومل بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ تمہارا ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, کوئی سمجھا سکتا ہے؟ تو اس کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا فرماتی ہو تو بچہ پیدا ہی ایسے ہوتا ہے, جب یہ ہوش سنبھال تو پتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے. اس کے لیے کوئی جد و جہد ضرورت نہیں, نہ کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ تو اپنے نفس سے, اپنے فطرت سے, جو اپنے دل سے جانتے اور یقیناً جانتے ہیں. اگرچہ دیکھا جائے کہ نطفے کی شکل میں زندہ تھا, انسان تھا, نہیں, نہ تو نطفے کو آپ سمجھا سکتے ہیں, نہ علقہ کو سمجھا سکتے ہیں, نہ موضوع کو سمجھا سکتے ہیں, اور نہ ہی جب قرار مکین میں گیا, اور نہ ہی جب ان ماں کے پیٹ میں تھا, اور نہ ہی جب وہ پیدا ہوا, جب زندہ ہوا. نطفہ کی شکل میں انسان مرا ہوتا ہے نا, انسان تو نہیں ہوتا نا, اس وقت بھی کوئی نہیں سمجھا سکتا اسے, اور نہ ہی پیدا ہونے کے بعد اسے کوئی سمجھا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خود ذمہ لیا ہے اور ان کے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیا ہے. اور جب انسان ایک حالت دوسرے حالت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے, چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا, پھر ایک وقت آتا ہے اسے ضرورت پڑ جاتی ہے, میں نے یہ تو جان لیا کہ میرا واحد رب ہے, میرا معبود کون ہے, یہ چیز باقی رہ جاتی ہے. اور اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا ہے اور اپنی کتابیں نازل فرماتا ہے. پھر وہی قاعدہ کہ توحید ربوبیت جو ہے وہ لازم ہے کہ توحید ربوبیت پر بھی ایمان لایا جائے. جو توحید ربوبیت ایمان لے کے آتا ہے اس پر لازم ہے کہ توحید الوہیت پر بھی ایمان لے کے آئے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.